نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج تراویح میں الحمد للہ تقریباً 12:30 پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ بقیہ مراحل بھی آسان فرمائے. سود سے متعلق کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. صدقہ اور سود دونوں میں فرق یہ ہے کہ صدقے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور سود انسان کے مال کو گھٹاتا ہے. ظاہری اعتبار سے چاہے ہمیں سود کا بڑھتا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو لوگ سودی لین دین اور سودی کاروبار میں ملوث ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں، آرائشیں، راحتیں سب انہیں حاصل ہیں، لیکن اگر حقیقت میں انہیں آپ دیکھیں، ٹٹولیں، تو بغیر گولی کھائے انہیں نیند نہیں آتی. اصل میں راحت اور چیز ہے اور سامان راحت اور چیز. سامان راحت تو انسان حاصل کر لیتا ہے مال کے ذریعے سے، لیکن جہاں تک سکون و اطمینان کی بات ہے اور راحت کی بات ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. اس لیے پیسے سے ہم سوفا سیٹ تو خرید لیتے ہیں، راحتوں کی چیزیں تو خرید لیتے ہیں، لیکن جس چیز کو راحت کہتے ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یقیناً ناجائز اور حرام کاموں میں اللہ تعالی نے راحت نہیں رکھی. انسان کا دل مضطرب اور بے چین رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سودی لین دین عام تھا، اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، تو آیات تو نازل ہو گئی تھی، بہت سے لوگ اسی وقت تائب ہو گئے تھے، سود چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بطور خاص یہ خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سودی لین دین یہ سب کچھ ختم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ چھوڑتا ہوں. یقیناً جہاں مسلمانوں نے لین دین کیا ہوا تھا، تو بہت ساری تجارتیں ایسی تھیں کہ مسلمانوں کا مال بھی دوسروں کی طرف تھا، اور اس میں جو منافع تھے وہ انہیں لینے تھے، وصول کرنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ معاف کرتا ہوں، یعنی اب صرف راس المال میں لوں گا اور جو سود کا معاملہ ہے وہ ختم. اس لیے اور قبیلوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ معاملہ کریں کہ سودی لین دین کو ختم کریں، جو راس المال ہے وہ ہم سے لے لیں، یعنی جو انہوں نے پیسے دیے ہیں اصل جو راس المال ہے وہ لے لیں، اور جو باقی چیز ہیں وہ ختم کریں. تو جب سب سے پہلے مسلمانوں نے خود چھوڑ دیا، تو یقیناً کافروں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ سود بغیر کسی چیز کے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مال خرچ کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور سود کا معاملہ یہ ہے کہ مال خرچ کیے بغیر دوسرا ہم سے وہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے. جو آدمی سود خور ہوتا ہے وہ عام طور پر بڑا ہی شقی القلب ہوتا ہے، یعنی دل اس کا بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ اس پر رحم نہیں کرتا کہ دوسرے کا مال ضائع ہو رہا ہے یا خرچ ہو رہا ہے یا اس کے پاس کھانے کو ہے، پینے کو ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سودی جو نفع ہے اس کو حاصل کرنے کی بہرحال وہ فکر کرتا ہے. جو سود خور ہوتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی پہلے سود کی رقم دو، اصل ہم بعد میں لیں گے. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی معنیت فرمائی کہ سودی لین دین بالکل جائز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات میں فرمایا کہ ربا اصل میں سود کو کہتے ہیں. یمحق اللہ الربا یعنی سود سے مال گھٹتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات سے مال بڑھتا ہے. واللہ لا يحب کل کفار نصیب، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ پچھلے پر غمگین ہوں گے. آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین میں فرما دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا کا جو لین دین ہے جو بقیہ وہ راس المال کے علاوہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم اہل ایمان، تو مسلمانوں نے جو مال ان آیتوں کے نادل ہونے سے پہلے جو جمع کیا تھا اور پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو وہ مال تو ان کے لیے لینا جائز، لیکن اس کے بعد پھر کسی قسم کا مال لینا ان کے لیے بھی ناجائز ہو گیا. اور ساتھ میں فرما دیا کہ اگر توبہ اس نے ظاہر میں تو کی لیکن حقیقت میں توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے پھر بڑی سخت وعید فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور رسول کس کا ان کے لیے اعلان جنگ ہے. اب لازمی بات ہے کہ اللہ اور رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی تباہی یقینی ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو راس المال تمہیں ملیں گے. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ سارا مال جو ہے دوسرے پر ظالمانہ طور پر لے لو اور اسی طریقے دوسرے تم سے لے لیں، بلکہ پھر یہ ہے کہ تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بھی دوسروں پر ظلم نہ کرو. وہ ان کا نزوع عسرت فنظرت اللہ میسرہ یہاں سے ایک اور مسئلے کو بیان فرمایا، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، تم نے اسے قرض دیا ہے اور اب اس کے پاس قرض لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اسے تم مہلت دے دو کچھ نہ کچھ. اور وان تصدقوا خیر لکم اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر. تو مطلب یہ بھی بتا دیا کہ بھائی قرض کا لین دین جائز تو ہے، لیکن جس نے قرض لیا ہے اس وقت اس کے پاس امکان تھا کہ واپس کرے، لیکن اگر وہ تندرست ہے تو جس نے قرض دیا ہے اگر وہ اس کو مہلت دے دے، یعنی اگر سامنے والا کہے کہ بھائی میں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد تمہیں دے دوں گا، تو چاہیے یہ کہ اسے مہلت دے دیں. اور واقعتاً اگر وہ بچارہ ایسا ہی جو ہے وہ تندرست ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وان تصدقوا خیر لکم اگر تم صدقے طور کے طور پہ دے دو، معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون. اس کے بعد جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہ نازل ہوئی، یعنی ایک تو ترتیب ہے نا جو قرآن مجید کی ہے، جیسے اب شروع ہوتا ہے تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو ناس پہ ہوتا ہے، تو یہ ترتیب تو وہ ہے کہ جو حسب ضرورت قرآن مجید نازل ہوتا رہا، لیکن اور ترتیب کے ساتھ اس کو مرتب بھی کیا، لیکن ایک ترتیب وہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل پہلے صورتیں ہو چکی تھی، لیکن سب سے آخری آیت یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس دن سے کہ جس دن تم لوٹ کر اس کی طرف جاؤ گے، ثم توفى کل نفس ما کسبت پھر جس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ پائے گا، وہم لا یظلمون اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہی جو اس دنیا میں جو ہے وہ رہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس دنیا کو دار مفارقت آپ دے گئے. اس سے اگلی آیتوں میں بھی اللہ نے قرض کے بارے میں احکام نازل فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ کام کرو کہ اگر کسی کو قرض دو تو لین دین جو معاملہ کرو لکھ لیا کرو، زبانی جمع خرچ نہ کرو. آج کل ہمارے ہاں بڑا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر بھائی کو قرض دے اور ہم لکھنے لگے تو کبھی ہم بھائیوں میں کوئی حساب ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا بھائی، بھائیوں ہی میں حساب ہوتا ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے کہ تعاشروا بالاخوان وتعاملوا كالاجانب، یعنی معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو لیکن معاشرت بھائیوں کی طرح ہو، کھاؤ پیو ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ دعوتیں کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو تعاشروا بالاخوان معاشرت تمہاری ایسی ہونی چاہیے جو بھائیوں کی طرح ہو، لیکن جہاں تک معاملے کا معاملہ ہے تو تعاملوا كالاجانب تو معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، یعنی آنا ٹیڈی پیسے کا جو حساب ہے وہ کر لو لکھ لو. تو یہاں بھی فرمایا کہ اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا، جب تم میں سے کوئی قرض کا معاملہ کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک تو یہ کہ مدت متعین ہو کہ بھئی یہ قرض کب واپس دو گے، آج اگر کوئی پیسے مانگے کہ بھیا دو گے کب، تو اس پہ بھی ناراضگی بھی لو، ابھی دیا نہیں اور پوچھ رہے واپس کب لوٹاؤ، تو بھائی جسے جو مال دے رہا ہے وہ تو پوچھے گا، اسے فکر تو ہونی چاہیے نا کہ اس کا مال ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. اس لیے یہاں پر تداینتم الی اجل مسمی اجل مسمہ کا مطلب یہ ہے وقت مقررہ، فاکتبو پھر اس کو لکھ لو، اور لکھواؤ کس سے؟ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو چونکہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور جو شخص لکھے وہ تم میں عدل والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو نا کہ جو چاہے لکھ دے، اب سامنے والا تو پڑھا لکھا ہے نہیں اور تم نے لکھ دیا کچھ کا کچھ، تو ایسا نہ کہ ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب. اور بہرحال اس کو یہاں پر یہ بات، ایک تو یہ کہ لکھت پڑھت ہو، اور دوسری بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، تو جب بھولے اپنی کاپی میں دیکھ لو، کتاب میں دیکھ لو بھائی کیا لکھا تھا، کیا معاملہ طے ہوا تھا، اس کے مطابق آپ معاملہ کر لو. اسی طریقے سے اس میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، دو گواہ متعین کر لو، یعنی جو کام تم لکھت پڑھت کرو، جو بھی معاملہ کرو، اس کے اندر یہ کرو کہ دو گواہ مقرر کرو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم پسند کرو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلاتے، عورتیں بھول جاتی ہیں، اسے فرمایا کہ دو عورتیں گواہ ہوں، ایک عورت کو اگر بھول جائے بات تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ عزت نے اس میں احکام بھی نازل فرمائے اور شہادت کا قانون بھی نازل فرمایا کہ جو بھی کام کرو لکھ پڑھ کر کرو. عام طور پر آج کل ان معاملات میں بہت سستی ہوتی ہے، بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے، اور بھائی بھائی جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کو جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر سمجھا کہ جو کام کریں وہ بالکل لکھت پڑھت کے ساتھ ہو، تاکہ معاملہ بالکل صاف صاف ہو. اور آخر کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تمہارا کامل ہونا چاہیے، لہذا اللہ تعالی پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان ہو، تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ان پر ایمان ہو، تمام کتابوں پر ایمان ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی یقین اور اعتماد اور ایمان ہو کہ ان رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ کرو ایمان لانے کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے حق پر آئے ہوئے نبی تھے. اور ساتھ میں کہو سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی اور اطاعت کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور حکم فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی جس میں جتنی طاقت ہے کرنے کی وہ کام کرے. آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا جب حکم آیا تو صحابہ اکرام، یعنی آیت یہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ایسا حق ادا کر سکتا ہے، یعنی اتنا کہ اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم اللہ سے ڈریں. تو یقیناً یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوئی، تو اللہ تعالی نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، تو یعنی جو تم کر سکتے ہو کم از کم وہ تو کرو. تو آدمی ایسی ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ چھوڑ دے، بلکہ جس حد تک ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں کم از کم اس پر عمل کریں، اور جو رہ جاتا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جو بقیہ دین ہے اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو یہاں اس کو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا، اچھا کرے گا تو انشاءاللہ اچھا بدلہ ملے گا، خدا نہ کرے برائی کرتا ہے تو یقیناً اس برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے. پھر آگے کچھ دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ مت فرمائیے، ہم اگر کوئی بات بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری پکڑ مت فرمائیے، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت فرمائیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر کوئی بوجھ مت ڈالیے ایسا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بعض بوجھ تھے جو آپ نے ان پر ڈالے، لیکن ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ایسا بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈالیے جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی ہم سے وہ کام لیجیے جن سے ہم جو ہم آسانی کے ساتھ انجام دے دیں، تو کوئی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر مت ڈالیے. وعفو عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجیے. وارحمنا، ہم پر رحم فرما دیجیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولاؤ مددگار ہیں، والی ہیں. فنسن علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد بھی فرمائیے. تو بہرحال یہ وہ دعائیں ہیں جو بتلا بھی دی گئی ہیں، سکھلا دی گئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو ورد زبان رکھیں تاکہ ہماری زبانوں پر یہ جاری بھی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اردو میں ہم دعائیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی جائز ہیں، لیکن اگر عربی زبان کی دعاؤں کو ہم یاد کر لیں، اس کے مفہوم کو بھی یاد کریں، صرف عربی زبان کے الفاظ نہیں بلکہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی ہمیں ذہن نشین ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اگر ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ قبولیت کے اندر اللہ نے چاہا تو وہ زیادہ مؤثر ہوں گی. اسی طریقے سے یہاں پر ایک دعا اور ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. آپ نے جب ہمیں ہدایت ادا فرما دی ہے، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب میں زیغ اور ٹیڑھ پن نہ ہو. بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائیے. انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ جو ہے بہت عطا فرمانے والے ہیں. اسی طرح فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، آپ ایسے دن میں لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے بعض قرآن مجید میں بھی نازل فرمائی ہیں، ربنا سے بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں، اور بعض دعائیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں. یقیناً یہ وہ دعائیں ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی ایک مضمون کو بیان کرنا چاہتی تو یقیناً جو الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ساری دنیا مل کر بھی ہمارے لیے وہ الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتی تھی، چن نہیں سکتی تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد بھی کریں. قرآن مجید میں بھی دعائیں ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم ازبر اپنی زبانوں پر کر لیں اور ان کو یاد بھی کریں. اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا میں مزین کر دی ہیں، یعنی لوگوں کو اس میں بہت جو ہے اٹریکشن ہے، بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لوگ ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں. تو ان چیزوں میں سے بعض چیزیں کیا، یعنی اللہ نے رکھی ہے یہ چیز، یعنی یقیناً یہ کشش جو رکھی یہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت بھی دی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک دوا ہے، اس میں کچھ چیزیں خراب بھی ہیں، اچھی بھی ہیں. تو کہتے ہیں بھائی دیکھو، بچہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہے کہ اگر اس کو جو ہے بچے استعمال کر لیں گے، یا خوراک جتنی متعین ہے اس سے زیادہ پی لیں گے، تو ان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے بعض چیزیں دنیا میں ہماری امتحان کے لیے رکھی ہیں، تو ایک حد تک ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جب فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ زین للناس، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. یہ چند چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی. ایک تو سب سے پہلے عورتیں، عورتوں میں کشش رکھی ہے اللہ نے، ہر انسان لبکتا ہے، لیکن یقیناً اس میں بتا دیا کہ بھئی یہ محرم ہے یہ نامحرم، جو محرم عورتیں ہیں ان کے تم حقوق ادا کرو، جو نامحرم ہیں ان کی طرف دیکھو بھی نہیں. تو ان سب کے حقوق اللہ نے بیان کر دیے. والبنین، اولاد، بیٹے خاص طور، یعنی اولاد میں جو ہے وہ لڑکے بھی داخل ہیں، لڑکیاں بھی داخل ہیں. یہاں بنین کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لڑکے، اور لڑکیاں بھی اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا، لیکن اس میں مؤنث بھی داخل ہوتی ہیں. یعنی اقام الصلاۃ مثلا کا نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف مرد قائم کریں گے، عورتیں نہیں قائم کریں گی، کیونکہ یہاں پر جو صیغہ ہے مذکر کا ہے. تو مذکر کا صیغہ استعمال کر کے تانیث کا جو صیغہ ہوتا ہے مؤنث کا، ضمنی طور پہ اس کے حکم میں وہ داخل ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی بنین کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنات شامل نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ مزین کر دی گئی ہیں عورتیں، یعنی ان کی محبت اور چاہت. اسی طرح بنین، اولاد. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی سونا چاندی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر اگر بڑی تعداد میں ہو پھر تو کیا ہی بات. تو یہ سونے چاندی کے ذخائر اور ڈھیر جو ہیں ان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. لہذا آج بھی سونا اور چاندی اس کی محبت کس درجے میں ہے ہر آدمی جانتا ہے. اسی طرح فرما والخیل المسومہ, گھوڑے نشان زدہ گھوڑے یعنی خاص طور پر عربی گھوڑے اور بہت جو سمجھیے کہ نسل کے اعتبار سے بہت اچھے گھوڑے ہوتے ہیں, قیمتی بھی ہوتے ہیں اور انسان کو ان سے محبت بھی ہوتی ہے. آج زمانہ چاہے جتنا بھی آگے چلا جائے گھوڑوں کا اپنا ایک معاملہ ہے, یعنی وہ انسان کے لیے آن بان شان اور فخر کا ذریعہ ہوتے ہیں. گھوڑے پر آدمی سوار ہو کے لگتا ہے کہ کہیں آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ. تو ایک زمانے میں تو دولہا بیٹھ کے گھوڑے پہ آیا کرتے تھے تو اس کے لیے بڑی شان کی سواری ہوتی تھی وہ. تو بہرحال یہ بھی فرما والخیل المسومہ. اسی طرح والانعام, انعام کہتے ہیں چوپائے کو. تو ابھی بھی آج بھی جو دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ایک ایک آدمیوں کے پاس دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو جانور ہوتے ہیں, بکریاں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے بھیڑ ہوتی ہیں, گائے ہوتی ہیں. تو یہ ان کا جو جب وہ چلتے ہیں اور میدان میں جاتی ہیں تو اس کا جو خون جو ہے وہ سیروں بڑھ جاتا ہے جس کی جو مالک ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی. بعض لوگوں کو چھپائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. والحرث, اسی طرح کھیتی باڑی, بعض لوگ کھیتی باڑی کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ یقیناً اس کی جو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کھیتی باڑی بڑی ضرورت کی چیز ہے. اگر انسان آج کل میں نے دیکھا ابھی پنجاب جانا ہوا تو لوگ دھڑا دھڑ زمینیں بیچ رہے ہیں, زرعی زمینیں بیچ کے اور وہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے زرعی زمینوں کو بیچتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زراعت کم ہوتی چلی جائے گی. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں میں بھی لوگوں کے لیے کشش رکھی ہے. اور ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد دیکھیں جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے بھائی. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانا ہے. یعنی یہ اس چیز میں تم ایسا دل نہ لگاؤ کہ یہیں کے ہو کر رہ جاؤ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قل او نبیوکم بخیر من ذالکم, ہم ان سے بہتر چیزوں کی طرف تمہیں اطلاع کریں, بتائیں تمہیں اس سے بہتر کیا ہے. کن کے لیے؟ للذین اتقوا, متقیوں کے لیے. عند ربہم, اللہ تعالی کے پاس جنات باغات ہیں, تجری من تحتی الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہ ازواج متحرہ, پاکیزہ عورتیں ہوں گی. کیونکہ وہاں عورتوں کا ذکر کیا تو یہاں بھی عورتوں کا ذکر فرما دیا. اور یہاں پر یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ تو اگر بالوں میں کنگھی نہ کریں تو جمعے پیدا ہو جائیں, نہائیں نہ تو بدبو پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے اور زیادہ بہت سی گندگیاں ان میں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالی نے جو آخرت میں جو عورتیں رکھی ہیں جو دی ہیں وہ ازواج متحرہ, پاکیزہ عورتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا تمہیں وہاں حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. اور الذین یقولون, وہ بندے کون ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے, ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے, دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, آگے ان کی صفات بیان کر دی. وہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرما بردار, خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں, اور استغفار کرنے والے صبح کے وقت, سحری کے وقت. والمستغفرین بالاسحار, اسحار سحری کی جمع ہے, یعنی صبح کے وقت سحری کے وقت وہ اللہ سے اٹھ کر توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اس سے ہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت پسند ہے کہ آدمی جب صبح اٹھے اور تنہائی کا معاملہ ہو تو اللہ سے خوب رو رو کر معافی مانگے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل سے ہمیں آج سحری کا وقت بھی حاصل ہے. حاصل تو روز ہوتا ہے لیکن عام طور پر لوگ اٹھتے نہیں ہیں. لیکن یہ ایسا ہے کہ جبری موقع ہے کہ بھی روزہ جس نے رکھنا ہے اور سحری کھانی ہے تو اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اور جب اٹھنا ہے تو بھائی دو چار رکعت تہجد کی پڑھو, اللہ سے مانگو, اپنے ہاتھ جو ہے دعا کے لیے اٹھاؤ, اپنے لیے خیر مانگو, اپنی اولاد کے لیے مانگو, اپنے گھر والوں کے لیے مانگو, عزیز اقارب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے خوب دعا کریں. لیکن سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں, ہم سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا ہو.
الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.